أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامني الصلاح قد قامني الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
دعا کے بعد انشاءاللہ ریاض الصالحین کا درس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تھوڑی دیر تشریف رکھو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاذ والإدكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الإخلاص وإحضار النية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. دور شریف پلہ بھائی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وهدى وإيمانا وعملا وإيقانا. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، یہ کتاب ہے ریاض الصالحین. اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں جن کو ہم حدیث شریف سے یاد کرتے ہیں، تو بے شمار احادیث کا مجموعہ ہے. اس کو آج آپ لوگوں کی خدمت میں شروع کیا جا رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، سیدھی سچی صحیح حق بات کہنے سننے کی، عمل کی، دوسروں تک پہنچانے کی، محبت و عظمت کے ساتھ سن کر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو کتاب لکھنے والے حافظ الحدیث اور محدث ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام دیا ہے کہ یہ چیپٹر ہے جس کا نام ہے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنا، اور ہر عمل میں نیت کو حاضر رکھنا، نظروں کے سامنے رکھنا. نیت جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے دل کے ارادے کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جو پیدا فرمایا، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی باڈی کے جتنے بھی اعضاء اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑے محتم بشان ہیں، بڑے کام کے ہیں. ہر عضو، آنکھیں لے لو، جس شخص کی آنکھیں ختم کر دی جائیں اس کی پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. کسی کو سننے کا پرابلم ہو جائے، قوت سماعت، سننے کی طاقت کسی کی ختم ہو جائے، تو اس سے پوچھو کہ زندگی میں کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ہاتھ پاؤں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو بال ہیں، جسم میں جو سوراخ ہیں جہاں سے بال نکلتے ہیں، پسینہ باہر آتا ہے، جسم کی حرارت باہر نکلتی ہے، تو ہر عضو اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ قیمتی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان تمام اعضاء میں اللہ رب العالمین نے دل جو ہے، دل اس کو سردار بنایا، سب کا رئیس بنایا، اس لیے کہ ہر عضو کو اپنا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے دل میں ایک تقاضا اٹھتا ہے. وہ دل میں تقاضا نہ اٹھے تو ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں. کسی چیز کو سننے کا تقاضا پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، دل پھر حرکت میں لاتا ہے دوسرے اعضاء کو، سوچ کو بھی دل حرکت میں لاتا ہے. ہاتھ پاؤں سے کسی چیز کو پکڑنا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چل کر جانا ہے، تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ جذبہ ہمارے ہاتھ کو آمادہ کرتا ہے، ہمارے پاؤں کو اٹھاتا ہے، اور پھر آدمی اپنی ضرورت کو، اپنے تقاضے کو، اپنی محبت کو پہنچتا ہے. زبان ہے،
اس کو آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ عداوت ہے، تو عداوت کا جذبہ دل میں اٹھتا ہے تو زبان اسی کے حساب سے چلاتا ہے، محبت کا جذبہ اٹھتا ہے تو اسی کے حساب سے زبان کو چلاتا ہے۔ تو دل جو ہے، دل اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے کام کی چیز بنایا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ ہماری باڈی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو، کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا سیدھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو پوری باڈی اچھی ہو جاتی ہے، پوری باڈی صحت مند کہلاتی ہے، پوری باڈی جو ہے وہ اچھے کام انجام دیتی ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو باڈی کا نظام بگاڑ ڈالتا ہے، باڈی سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے نکلتے ہیں، باڈی کے اندر جو اعمال کی صلاحیت ہے وہ غلط طریقے سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، دل صحیح تو اعمال صحیح، دل بگڑ گیا تو اعمال بھی خراب نکلتے ہیں، اور صرف اعمال نہیں، باڈی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس سے جا کے پوچھو کہ باڈی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، دو قدم چلنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جب کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہو جاتے ہیں، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو دل کی بیماری ہے۔ تو دل کی بیماری جو ظاہری عضو کے اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے جو اس کے اوپر دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو اس کا پورا جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، پھر ہارٹ اٹیک سے پہلے وہ جیسے بھاگ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کے بعد وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ اب زیادہ دوڑ نہیں سکتے، زیادہ فاسٹ چل نہیں سکتے ہیں، کیوں کہ دل پھر کچھ پرسنٹیج کام کرنا بند کر دیتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور دل کی کمزوری پوری فزیکل باڈی کے اوپر، پورے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یہ سردار ہے، یہ رئیس ہے۔ تو یہ تو ظاہری اعمال ہے کہ آدمی کو چلنا ہے، آدمی کو اٹھنا ہے، آدمی کو سونا ہے، آدمی کو بھاگنا ہے، آدمی کو کودنا ہے، اچھلنا ہے، تو دل تندرست ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دل کے اندر کمزوری ہو گئی تو پھر اس کی پوری باڈی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، حالانکہ باڈی تو وہی ہے لیکن دل کی کمزوری نے ساری باڈی کو کمزور کر ڈالا، اب وہ ایسا نہیں کر سکتا جو دل کی بیماری سے پہلے کر سکتا تھا۔ یہ تو ظاہری اعمال ہے، اور ایک ہے اس کی روحانی زندگی۔ روحانی زندگی کیا ہے؟ کہ اس کے اندر نیت صحیح ہو۔ نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے دل میں اس عمل کے کرنے کے لیے جذبہ کیا ہے، تو جو جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کا نام نیت ہوتا ہے، اس کا نام نیت ہوتا ہے۔ وہ جتنا صحیح اتنی عمل کی قیمت، وہ جذبہ جتنا خراب تو اس عمل کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہماری کوئی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، ہمیں گھر لے جاتا ہے، ہمیں چائے ناشتہ کراتا ہے، دعوت کھلاتا ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا میں محبت کرنے والے بہت کم ہیں، یہ بڑی عزت سے ہمیں گھر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہمیں بٹھاتے ہیں، عزت سے سلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سب کچھ، یعنی عزتوں والا معاملہ۔ اب سامنے والے کے اس عمل کو جب آدمی دیکھتا ہے تو دل کے اندر ایک قدر پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کو محبت نظر آتی ہے، اکرام نظر آتا ہے، اعزاز نظر آتا ہے، اس کے دل کے اندر چھپا ہوا اخلاص نظر آتا ہے. لیکن یہی عمل ایک دعوت کرنے والا، اکرام کرنے والا، چائے پلانے والا، جس کو چائے پلائی جا رہی ہے، جس کو دعوت کھلائی جا رہی ہے، جس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میری دعوت اس لیے کر رہا ہے کہ اس دعوت کو کھلا کر اس کو مجھ سے اپنا ایک کام کروانا ہے، اس کی ایک غرض ہے، تو اب اس عمل کی وہ قدر اس کے دل میں نہیں رہے گی جو بغیر غرض کے دعوت کھانے کے اندر رہتی ہے کہ نہیں. یہ تو ایک انسان کا معاملہ ہے، ایک انسان کے ساتھ. اس لیے اگر وہ اس کے سامنے تو نہیں بولے گا، لیکن اگر اس سے کوئی کہے دوسرا دیکھنے والا کہ ماشاءاللہ فلانا شخص آپ کو بہت عزت دے رہا ہے، آپ کو بڑے اکرام سے پکارتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیوں دعوت دیتا ہے، اس کا کام ہے، اس کو مطلب ہے، اس کو ایک غرض ہے، اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے. تو دیکھو عمل دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک میں اخلاص ہے اور ایک میں مطلب ہے. تو مطلب جب آدمی کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی نظر میں بھی اس عمل کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے. تو جو اعمال ہیں شریعت کے اعمال، اس کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ کی نظر میں اس عمل کی کیا قدر ہوگی؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کو تو سن کر، اس حدیث شریف کو سمجھ کر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے نیت کا اچھا ہونا، جس پر اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایک ہے نیت کا خراب ہونا، باد انٹینشن، نیت اچھی نہ ہونا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے کرے گا. بارہا آپ نے سنی ہے یہ حدیث. ان میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک عالم ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا، مولویوں سے تنگ آ کر بولتے ہیں کہ تمہارا جی تو ڈوزہ خرق سے، تمہارا جی پہلی ڈوزہ خرق سے، ایسا بولتے ہیں نا. اس میں صرف مولوی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے ایک حد تک، لیکن صرف مولوی نہیں ہے، جو کہنے والے ہیں نا مالدار، وہ بھی ہے. کیونکہ اس میں تین لوگوں کا تذکرہ ہے، شہید کا بھی تذکرہ ہے، سخی کا بھی تذکرہ ہے، اور عالم کا بھی تذکرہ ہے. اور پہلے پکارا جائے گا شہید کو کہ میں نے تجھے جسمانی طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، تجھے شجاعت کا ایک جذبہ دیا تھا، کیا کیا؟ تو وہ کیا کہے گا کہ اس شجاعت کی وجہ سے، اس جوانی کی طاقت اور جوش کی وجہ سے میں نے تیری محبت میں اپنی جان قربان کر دی. دیکھو کتنا بڑا عمل ہے. اپنی جان آدمی دے دے، اس سے آگے اور آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے یہ جان کیوں دی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. لوگوں کے سامنے ایک چیز الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین، یہاں پر آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کرو تب بھی اللہ جانتا ہے، اور اس کو چھپا کے رکھو تب بھی اللہ جانتا ہے. لوگوں سے آپ نے چھپا کر رکھا، کیا نیت تھی دل میں؟ تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تیرے مر جانے کے بعد یہ کہے کہ دیکھو کتنا بہادر آدمی تھا، لشکر کے اندر گھس گیا، دشمنوں کے بیچ میں گھس گیا، اور اس نے اپنی جان قربان کر دی. تو نیت تیرے دل میں یہ تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہے، تیرے دل میں نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کیا فرمائیں گے؟ کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. دیکھو ایک تو ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اس عمل کو قبول نہ کرنا اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ملے، اتنا ہو جاتا پھر بھی کچھ تھا، لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو جہنم میں پھینک دو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بری نیت، برا ارادہ، خراب نیت آدمی کے عمل کو صرف خراب نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے آخرت کو خراب کر ڈالتی ہے. آخر اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ بہت ہی نازک چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں تو بات بات کے اندر، ہر ہر کام کے اندر، ہر ہر سلوک کے اندر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، ایسا ہوتا ہے نا. ابھی ایک دو دن پہلے ہم دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. یہ رواج ہوتے ہیں شادیوں کے، اس میں ایک رواج ہوتا ہے موہارو دیوان، یعنی بھائی بہن کے وہاں کچھ شادی کا انتظام ہوتا ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کو پیسے دیتا ہے یا بہنیں بھائیوں کو پیسے دیتی ہے، جیسا جیسا ہوتا ہے. مجھے تو اس میں اتنا زیادہ، میں تو کبھی غصہ ہوا نہیں ہوں تو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے رواج ہیں. تو میں، جس سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا کہ اپنی بہن کو پیسے دینا ہے تو اس میں حساب کیا کرنے کا، ہو تو دے دو، نہیں ہے تو نہیں دینے کا، بات ختم. لیکن سامنے سے یہ جواب ملا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، کتلو مہاروائی، وہ اس کو سجاتے ہیں میرے خیال سے، وہ عجیب عجیب اس کا ایگزیبیشن ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ دیتا ہے یہ نہیں دیتا ہے. تو دیکھو، پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس عمل پر غصہ آ گیا تو آخرت خراب ہوگی اور ایک عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بن سکتا ہے. دیکھو کیوں، کہ دوسرے کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، مال دیا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ تجھے میں نے مال دیا، دوسرے لوگوں کو میں نے اتنا مال نہیں دیا تھا، اس مال میں تو نے کیا حق ادا کیے؟ تو وہ کہے گا میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یتیم خانہ بنایا، میں نے مسافر خانہ بنایا، میں نے کنویں کھدوائے، میں نے اس کو حج پر بھیجا، اس کو عمرے پر بھیجا، اس مدرسے میں دیا، اس مدرسے میں دیا، یہ دیا وہ، سب اپنے کام جو ہے وہ گنوائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیرے دل میں یہ تھا کہ لوگ یہ کہے کہ یہ بہت بڑا حاتم تائی ہے، سخی ہے، وہ تو تجھے لوگوں نے کہہ دیا، تیرے عمل کا جو نیت کے حساب سے تو بدلہ چاہتا تھا وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ گجراتی میں بولتے ہیں جات کو موڑا چھ، بہت سخی ہے، بہت دل والا آدمی ہے، یہ تو یہ تو تجھے کہہ دیا گیا، یہ تیرا بدلہ تجھے مل گیا، اب میرے پاس لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتے سے کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جو ہوتا ہے ہمارے رسم و رواج سوسائٹی میں، شادیوں کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، رسم و رواج سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. ہاں، نیت اچھی کرو کہ میرے رشتہ دار کے وہاں شادی ہے تو اس کو خرچہ آیا ہوگا تو چلو اس کی کچھ ہیلپ ہو جائے تو ہیلپ کر دو، ہیلپ کی نیت سے، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور دکھلاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے اور آپ جانے. آپ کی بیوی کو بھی مت بتلاؤ، آپ کے کسی اور رشتہ دار کو بھی مت بتلاؤ، یا مشورہ کرنا ہے آپ کے گھر کی حالت کے حساب سے تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے نہیں کہ آپ کی بیوی دوسروں کو جا کر کہے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، یا آپ کا بھائی دوسروں کو جا کر کہے کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا، یا اپنی بہن یہ کہے کہ ہم نے یہ کیا. یا لوگوں میں باتیں ہوتی ہے باقاعدہ کہ اتنے پیسے دیے، ایسا ہوا، یہ ہوا، یہ دکھلاوا شریعت کے اندر اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بدترین عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا، اگر وہ وہاں پر یہ اپنی صوفیت جھاڑے گا کہ میں نے مدد کرنے کے لیے اتنے پیسے دیے تھے، یا اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ پیسے دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا، میرے لیے پیسے میں نے دیے، تجھے مالدار میں نے بنایا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، تو کیا کریں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے. ایسے رواجوں کو ہماری سوسائٹی میں سے نکال لینا چاہیے، ایسے رواجوں کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا ہی ایک رواج بہت چلتا ہے شادیوں کے اندر جس کو ووہار کہتے ہیں گجراتی میں، اس کا شدھ گجراتی میں اس کو ویوہار کہا جاتا ہے۔ ووہار کھانے کے لیے جاتے ہیں ہال پر تو آدمیوں کو دروازے پر بٹھاتے ہیں، وہ نوٹ بک لے کر بیٹھتا ہے، لکھتا ہے 20 پاؤنڈ آدم بھائی کی طرف سے، 20 پاؤنڈ ان کی طرف سے، 10 پاؤنڈ اس کی طرف سے، اور پوری لسٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے پاس اس کو رکھتے ہیں، اور جب سامنے والے کے گھر پر شادی ہوتی ہے تو نوٹ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے دیے تھے، کہ 20 تو ہم 20 دیں گے، اتنے 10 دیے تھے تو ہم 10 دیں گے۔ تو اس کو فقہا نے رشوت قرار دیا ہے، رشوت ہے یہ۔ الراشی والمرتشی کلا ہوا فی النار، اللہ حفاظت فرمائے، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں خوشی سے کوئی دے رہا ہے ایسے ہی تو وہ بات الگ ہے، ورنہ ایسا تو کوئی کرتا تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ووار ہے نا اس کو بند کر دینا چاہیے، لینا نہیں چاہیے، پھر کیوں کھلاتے ہو؟ 20 پاؤنڈ خرچ کر کے ٹیک اوے میں جا کر ہمیں کھانا نہیں آتا ہے، تو وہاں جا کر کھا لو نا، وہاں جا کر کھاتے ہو، اس سے تو بہتر ہے۔ اب 20 پاؤنڈ کا وہاں کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، 50 پاؤنڈ کا کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، تو رشتے دار جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے کہ بھائی 100 پاؤنڈ دو، لڑکی کے بھائی کو بھی دو، لڑکی کے بہن کو بھی دو، لڑکی کو بھی دو، لڑکی کے باپ کو بھی دو، لڑکی کی ماں کو بھی دو، الگ الگ، یہ سب الگ الگ، اب تو عجیب عجیب رواج نکلے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ کسی مومن کی کچھ ہیلپ کر دیں، اس نیت سے دینا ہے تو دو، کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن رواج کے حساب سے دینا ہے تو پھر پکڑ کا انتظار کرو، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ نیت اگر ہماری غلط ہے تو پھر اس پر ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ آخر میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ وہ کہے گا میں نے تیرا دین پھیلایا، لوگوں کو دین کی باتیں بتلائی، لوگوں کو فتوے دیے، لوگوں کو قرآن سکھلایا، یہ کیا وہ کیا۔ دیکھو تینوں عمل بہت بڑے بڑے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں تھی، نیت غلط، خراب نیت، اور خراب بھی کیا تھی، لوگوں سے پریز کروانا چاہتا ہے اپنے آپ کو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں اس میں ہماری کیا نیت ہوتی ہے، اکثر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں، ہمارے عمل کو ہمیں اچھا کہیں کہ ہاں یہ اچھا کر رہا ہے اس نے ایسا، یعنی لوگ اپنی طرف سے کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو نقد بشارت ہے، ہماری نیت نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھا قرآن پڑھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی تعریف کرے نہ کرے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اب لوگ تعریف کر رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہے، اس لیے اس نے اپنے مومن بندوں کی زبان پر اس کا اچھا تذکرہ جاری کر دیا۔ ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، حافظ پٹیل صاحب کی تعریف کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف کرتے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت مولانا سلیم صاحب دورات کی تعریف کرتے ہیں، شیخ زکریا علیہ الرحمٰ کی تعریف کرتے ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں ان سب کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ ہم تو جانتے بھی نہیں، وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں اخلاص تھا تو اللہ نے ان کا اچھا تذکرہ ہماری زبان پر جاری کر دیا۔ وجعلی لسان صدق فی الآخرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پچھلے لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ جاری کر دینا، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو لوگ میرا، مجھے پریز کریں، لوگ میری تعریف کریں، اس سے عمل خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو نماز تو چونکہ روزانہ ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں تو کسی کی نیت خراب نہیں ہوتی ہے کہ چلو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، مجھے بہت بڑا صوفی کہیں گے، مجھے بہت بڑا پابند کہیں گے، ایسی نیت تو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو تہجد کی توفیق مل جائے، اشراق کی توفیق مل جائے، چاشت اوابین کی توفیق مل جائے تو پھر شیطان آتا ہے، اوہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، اور پھر دل میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیتیں خراب کرتا ہے۔ تو نیت اگر خراب ہو تو اس آدمی کے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اس عالم سے کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے لوگوں کو پڑھایا، تو اس لیے اچھا قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہے، وہ تو تجھے کہہ دیا دنیا کے اندر، اب یہاں پر لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو. دیکھو بڑے بڑے عمل ہیں، جان قربان کر دینا، اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے دین کے علم کو پھیلانا، بہت بڑے بڑے عمل، لیکن نیت میں فتور تھا، نیت میں خرابی تھی. ایسا ہم اپنا اسسمنٹ کریں، سے صبح سے لے کر شام تک میں فلانے شخص سے ملا، میری نیت کیا تھی، میں نے فلانا کام کیا، میری نیت کیا تھی. اسی لیے یہاں پر ہیڈنگ کیا لگایا ہے، باب فی الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. ظاہری اعمال میں اور باطنی اعمال میں، ہمارے احوال میں، ہمارے بول میں، ہمارے کاموں میں نیت کے صحیح ہونے کو سامنے رکھنا، نیت کا استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو، کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے. اور نیت آدمی کی ہوتی ہے تو بغیر عمل کے بھی اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے. ابھی دو تین دن پہلے فضائل اعمال کی تعلیم میں یہ بات آئی کہ ایک آدمی گھر سے جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، مسجد میں پہنچا، مسجد میں پہنچ کر پتہ چلا کہ جماعت تو ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل کے اوپر قطع پاس ایٹ جماعت کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کبھی چینج کر دیتے ہیں ہم لوگ، اعلان کرتے ہیں وہ آدمی اس مسجد میں نہیں ہوتا، کسی دوسری مسجد میں ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا. اب 8 بجے جماعت کا وقت ہو گیا، یہ 8:15 کے حساب سے گھر سے نکلا، مسجد میں آیا تو جماعت تو ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ جماعت کی نماز حاصل کرنے کی نیت سے آیا تھا، اب وہ مسجد پہنچ گیا، جماعت تو ہو گئی، پھر بھی اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. کیوں؟ نیت. نیت کیا تھی اس کی؟ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ دل میں جو جذبہ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے آدمی عمل کرتا ہے، وہ جو جذبہ ہوتا ہے، جو جذبہ آدمی کو کوئی عمل کرواتا ہے، اس جذبے کو نیت کہا جاتا ہے. وہ اگر صحیح ہے تو عمل کی قیمت ہے، وہ صحیح نہیں ہے تو عمل کی قیمت نہیں ہے. شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے ایک بہترین قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر کیس ہو گیا تھا، مرڈر کیس تھا اس کے اوپر. تو اس کو کسی جگہ کے اوپر، وہاں پر پانی پت کے علاقے میں، اس کو کورٹ کے اندر حاضر ہونا تھا. اب اگر وہ حاضر نہ ہو تو اس کو پھانسی لگ سکتی تھی، لیکن بیچ میں یہ جو جمنا ندی ہے وہ راستے میں آتی تھی. تو وہ آپ کو پتا ہو تو کبھی کبھی پانی بہت ہو جاتا ہے اور کبھی پانی اتر بھی جاتا ہے، ایسے کچھ ایام آتے ہیں، جوار بھتا اس کو بولتے ہیں. تو کبھی پانی تغیانی پر ہوتا ہے، بہت جوش مارتا ہے، اور کبھی خشک ہو جاتا ہے تو آپ بہت اندر تک بھی چل کر جا سکتے ہیں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ جس وقت اس کی تاریخ تھی، وہ اس کے کنارے پر پہنچا تو پانی جوش مار رہا تھا، بہت زیادہ پانی تھا. اور اس وقت تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو صرف ہوا کے بھروسے پر چلنے والی، وہ کپڑا اس پر لگایا ہوتا ہے اور ہوائیں چلتی ہیں اور اس کو دھکا دے کر لے جاتی ہے. تو چونکہ پانی میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے اور ان کشتیوں کے الٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو کوئی کشتی لے کر جانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر وہ نہ پہنچے تو اس کو پھانسی لگ سکتی ہے. تو وہ وہاں پر بہت پریشان، چکر مار رہا تھا، اس کشتی والے کو منت کر رہا ہے، اس کشتی والے کو کر رہا ہے. تو کسی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ فلانی جگہ کے اوپر ایک بزرگ ہیں، اس کے پاس جاؤ، وہاں کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن وہ بڑے سختی سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو لگا بھی دیں، لیکن آپ ان سے کہنا کہ میں جب تک میرا کام نہیں کر دو گے یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو مارے تو مار بھی کھانی پڑے گی. تو وہ گیا وہ آدمی اس بزرگ کے پاس اور یہ کہا کہ میں اس طریقے سے پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں تو کچھ میرا کام بن جائیں. تو بزرگ نے پہلے اس کو بہت سنائی، بہت سخت، چونکہ بزرگ اپنی بزرگی چھپانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ دریا جوش مار رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں کیوں آیا ہے، اور بہت اس کو سنائی. اور بہت اس نے کہا کہ آپ کچھ بھی کرو، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، میرا کام کر دو، دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے. کہا کہ تو مجھے اللہ سمجھتا ہے، یہاں آیا ہے، وہ بہت کچھ سنایا. اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو، آپ میرے لیے کچھ راستہ نکالنے کا انتظام کرو. پھر بزرگ نے دیکھا کہ یہ اب پکا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بزرگ نے یہ کہا کہ اچھا سنو, وہاں جاؤ کنارے پر اور اس کو یہ کہو کہ فلاں بزرگ نے مجھے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. شادی شدہ بزرگ تھے, بچے بھی تھے, اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر کہنا کہ اس بزرگ نے مجھے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا, جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی. بچے والے تھے, وہاں جا کر ایسا کہو کہ راستہ کرو. اس نے جا کر ایسا کہا تو دریا کے اندر وہ جو ندی تھی اس میں راستہ ہو گیا, تو وہ چلا گیا. اب یہ شادی شدہ تھے اور اس کو تو جانا تھا ادھر, تو وہ گیا. بہرحال تو بزرگ کی بیوی جو ہے اس نے شور مچانا شروع کیا بزرگ کے ساتھ کہ مجھے بدنام کر دیا, یہ بچے جو آئے ہیں وہ میں کہاں سے اٹھا لائی, اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو میرے ساتھ, تو یہ میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی, یہ ہے وہ ہے. بزرگ کی بیویاں بزرگ کو اور بڑا بزرگ بنا دیتی ہیں. آپ سب بزرگ ہیں ماشاءاللہ. تو بہت سنائی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی بندی, میں جو بھی کھانا کھاتا ہوں وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتا ہوں, اور جو چیز تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاؤ وہ دنیاوی عمل نہیں رہتا ہے, وہ اخروی عمل بن جاتا ہے. میں نے تیرے ساتھ ہم بستری کی اور بچے پیدا ہوئے, میں نے کب کہا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, یہ ہمارے ہی بچے ہیں, لیکن میں نے تیرے ساتھ جو تعلق قائم کیا وہ اللہ کا حکم سمجھ کر, تیرا حق ادا کرنے کے لیے اور اپنی نظر کی حفاظت کے لیے, اب اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا. تو یہ تو اللہ کے لیے میں نے کیا, اپنے لیے نہ کبھی کھانا کھایا نہ پانی پیا, اپنی خواہش کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا. اور یہ اپنے اس قول میں, اپنی اس بات میں اتنے مخلص اور سچے تھے کہ وہ ندی نے بھی راستہ کر دیا اور وہ آدمی گیا اپنا کام پورا کرنے کے لیے. تو دیکھو یہاں پر نیت, آدمی نیت جیسی کرتا ہے ویسی اس کے عمل کے اندر برکت ہوتی ہے اور آخرت میں ثواب بھی ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا کچھ حصہ سپرد کیا تھا کہ اتنا حصہ آپ ذمے ہیں اور اتنا حصہ آپ کے ذمے ہیں, لیکن یہ دونوں سے کہا تھا کہ جب آپ ایک دوسرے کے قریب سے گزرو تو ایک دوسرے کی ملاقات کرتے جانا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں چلے گئے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں چلے گئے. تو ایک دن سفر کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحت کے حساب سے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرتا جاؤں, تو وہ ملاقات کے لیے گئے. تو بات چیت کے دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا قرآن کا معمول آپ کیسے پورا کرتے ہیں. اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے, پڑھ لیتے تھے, یعنی روزانہ کی ایک منزل پڑھتے تھے. منزل جانتے ہیں نا, قرآن 7 منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے پہلی منزل, تو سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ نساء ہے, یہ پوری ایک منزل اتنی صورتوں کی. اور پھر دوسری شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ سے, سورہ انعام, سورہ اعراف, سورہ انفال, سورہ توبہ. سورہ توبہ کے اینڈ پر دوسری منزل پوری ہوتی ہے. اس طریقے سے 7 منزلیں ہیں قرآن کے اندر, تو ہر روز ایک منزل. تو اکثر صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ روزانہ کی ایک منزل تلاوت کرتے تھے, 7 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں تو بزرگوں نے بہت آسان وظیفہ بتلا دیا ہے کہ جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ ایک پارے کی تلاوت کریں، اور جو حافظ قرآن ہے وہ کم سے کم تین پاروں کی تلاوت روزانہ کریں، تو ایک مہینے میں ان کا قرآن ختم ہو سکتا ہے اور 10 دن میں حافظ قرآن کا قرآن ختم ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی منزل کو مکمل کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنا معمول کیسے پورا کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں رات کے شروع حصے کے اندر سو جاتا ہوں، اور پھر آدھی رات کو بیدار ہو جاتا ہوں، اور اپنا جو قرآن کا معمول ہے وہ میں تہجد کی نماز میں مکمل کرتا ہوں۔ لیکن وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا، حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ انی احتسب نومتی کا احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند پر بھی اللہ رب العالمین سے ایسے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسی کہ میں اپنی تہجد کے اوپر امید رکھتا ہوں۔ دیکھو نیت، یعنی آدمی اپنی ضرورت کے لیے سوتا ہے، اپنی طبعی نیچرل ضرورت ہے آدمی کی، لیکن اس کو بھی آدمی اس نیت سے بستر پر جاتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی باڈی کے اندر آرام آ جائے گا اور اس آرام کے ذریعے میں اللہ کی عبادت کر پاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں سو رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں سو رہا ہوں، ایسی نیت کر کے بھی آدمی سوئے تو یہ سونا اس کا عبادت بن جائے۔ یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ نیت ٹھیک کر لو تو تمہاری ضرورت بھی عبادت بن جائے گی، یعنی ہماری جو عادتیں ہیں نیت کے صحیح کرنے سے وہ بھی عبادت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو عبادت بھی عادت بن جائے گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری نمازیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں، یعنی آدمی تکبیر تحریمہ بھی پڑھ رہا ہے، ثنا بھی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور 4 رکعت کے بعد اس سے پوچھو کہ نماز میں کیا پڑھا تو اسے ہی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا، کیوں کہ آٹومیٹک نماز ہو جاتی ہے، جماعت کی نماز پیچھے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھو بعد میں کہ امام صاحب نے 1 رکعت میں کیا پڑھا، بلکہ امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا پڑھا، کیوں کہ ہماری نماز میں وہ نیت شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادت جو ہے وہ عادت بن گئی، آدمی کی ایک عادت ہوتی ہے نا، تو وہ عادت کے حساب سے اپنے کام کرتے رہتا ہے، تو یہ بھی ایک عادت کی طرح ہو جائے گا۔ تو عادت کو شریعت اچھی نیت سے عبادت بنا دیتی ہے، تو عبادت کو اچھی نیت سے شریعت کہاں پہنچا دے گی جب عادت عبادت بن سکتی ہے؟ تو اسی لیے دیکھو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اسی طرح اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا تو گناہ نہ ہوتا۔ تو یہ دیکھو آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کی نیت ہے، اپنی نسل کو بڑھانے کی نیت ہے، تو یہ اس کے لیے ایک عادت ہے، اس کی ضرورت ہے، شریعت اس کو عبادت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سونا ہے، آدمی اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے جاتا ہے، کول آف نیچر کے لیے جاتا ہے، پیشاب پخانے سے فارغ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ سنت طریقے سے جا رہا ہے، سنت طریقے سے باہر نکل رہا ہے، مسنون دعائیں اس کی ہو رہی ہیں، تو یہ اس کی ضرورت جتنی دیر وہ پوری کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ تو دیکھو یہ شریعت کی ایک خوبی ہے، اسلام کا ایک حسن ہے کہ عادت اچھی نیت کی وجہ سے عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو عبادت بھی عادت تو کیا بنے گی, آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے نیت کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا حدیث جبریل کے اندر, کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں, مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ اللہ کی عبادت اس ذہن کی حاضری کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں یہ استحضار ہو, یہ خیال کانسٹنٹلی ہمارے سامنے ہو کہ میرا اللہ اکبر کہنا اللہ سن رہا ہے, میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. حدیث شریف میں کیا آیا کہ جب آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, حمیدنی عبدی, اور الرحمن الرحیم جب آدمی کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ مجدنی عبدی, اثنا علیہ عبدی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, میری تعظیم بیان کر رہا ہے. تو یہ آدمی کو استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ بے دنگے کپڑے پہن کے نہیں آئے گا, تو پھر وہ موبائل بند کرنا بھول نہیں جائے گا, تو پھر وہ نماز میں ادھر ادھر ہلے گا نہیں, اس کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی کی جمی رہے گی, اپنی باڈی کے اندر خشوع خضوع پیدا کرے گا اور بے جا وہ ہلے گا نہیں, اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایسا کانسٹنٹلی اس کو خیال آئے گا, تو نماز میں حسن پیدا ہوگا, نماز میں خشوع پیدا ہوگا, نماز کے اندر ایک خوبی پیدا ہوگی. ایسے ہر عمل کے اندر, کہ میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں, بیمار کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں, جتنی بھی نیتیں ہوگی اتنا اس کے اندر ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس جذبے کے ذریعے وہ عمل وجود میں آ رہا ہے, وہ جذبہ کیا ہے دل کے اندر. ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو صرف نماز کی نیت نہ کریں, بلکہ نیت یہ کریں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملوں گا, ان کے سامنے مسکراہٹ دوں گا تو مجھے صدقے کا ثواب ملے گا, ان کی خیر خیریت پوچھ لوں گا تو ایک مسلمان کا حق ادا ہو جائے گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مجھے ثواب مل جائے گا. تو یہ جو نیتیں جتنی بھی اس کے اندر آدمی شامل کرتا جائے گا اتنا اس کے عمل میں خوبی پیدا ہوتی چلی جائے گی, اور یہ نیت کی درستگی اس طریقے سے ہوگی کہ آدمی سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں بول رہا ہوں اللہ مجھے سن رہا ہے, میں اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری عزت شریعت کے بندھن میں ہے. مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکات ہوں گا, ابھی کچھ دنوں پہلے بیان آیا تھا, عجیب بات کہی کہ ہماری عزت آزادی میں نہیں ہے, پابندی کے اندر ہے. آدمی جتنا شریعت کا پابند بن کر زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال, تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ذکر فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. ہم کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس 100 پاؤنڈ ہے, اس میں سے میں نے 10 پاؤنڈ صدقہ کر دیے, تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو 100 کے 90 ہو گئے, کمی تو ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ما نقصت صدقۃ من مال, کوئی بھی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے, بات ختم. وہ 10 آپ کو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا, اس کے کئی گنا کر کے واپس کرے گا, یقین ہونا چاہیے ہمارے دل میں. ہماری زندگی میں نہیں آئے گا تو اولاد کو ملے گا. یہ جو ہم یہاں پر لال پیلے گھوم رہے ہیں نا, یہ ہمارے باپ داداؤں کی سخاوت, مسجد و مدرسوں کے ساتھ ان کی محبت, اور غریبوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کی شفقت کا نتیجہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے. ایسے ہی نہیں ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے, کسی دوسرے کے عمل کا پھل ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی بھی مال میں کمی واقع نہیں ہونے دیتا ہے. دوسری بات کیا فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے اس کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو ضرور بھی ضرور عزت سے نوازے گا, اس کو عزت دے گا. تو دیکھو مظلوم کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے ضرور نوازے گا. اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو آدمی مانگنے کا راستہ کھولتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, مانگنا نہیں چاہیے. تو ہدیہ کوئی دے رہا ہے یا ہم کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے, لیکن ہمیں مانگنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی ادھر ادھر سے چیزیں مانگنے رہنے کی ان کو عادت پڑی ہوتی ہے. تو پھر حدیث شریف میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ فقیر ہو جائے گا, مانگتا ہی ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیمار ہونے کی ایکٹنگ مت کرو ورنہ حقیقت میں بیمار ہو جاؤ. اور ایسے بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ڈیزیبلٹی کلیم کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی بیماریوں کو وہ لوگ بتلاتے ہیں اور پھر حقیقت میں بیمار ہو گئے, صحیح سالم ہونے کے باوجود پھر ایسی بیماری لگ گئی کہ حقیقت میں وہ ڈیزیبل ہو گئے. تو دیکھو حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے ایسی چیزوں سے کہ اپنے آپ کو بناوٹی بیمار مت پیش کرو ورنہ آپ کو حقیقت میں بیماری لگ جائے گی. اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے مانگنے کا راستہ مت کھولو ورنہ حقیقت میں اللہ غریب اور فقیر بنائے گا, تنگدست بنا دے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے, تو وہ اپنا مال اپنے علم کو استعمال کر کے صحیح راستوں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے مقامات اور اونچے اونچے درجے ان کو حاصل ہوں گے. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے. دوسرے کیسے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا, تو وہ علم کے ذریعے وہ ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ فلانا مسجد میں خرچ کر رہا ہے, مدرسوں میں خرچ کر رہا ہے, غریب یتیم بیواؤں پر خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے, اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جو مال والے علم والے کو ثواب دیا جاتا ہے. دیکھو نیت بہت بڑی چیز ہے شریعت کے اندر. نیت صحیح نہیں تو عمل کا کوئی ویلیو نہیں, اور نیت صحیح ہے تو عمل کی چاہے گنجائش نہیں ہوگی پھر بھی ثواب دیا جائے گا. دیکھو یہ علم والا ہے, مال نہیں ہے, لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے, اس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا, تو یہ جتنا خرچ کر رہا ہے اتنا ثواب اس کو بھی دے دیا جائے گا. کیوں؟ نیت. اللہ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ تم جو قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت اور قربانی کے جانور کا خون وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ, تمہاری نیت. تمہاری نیت کیسی ہے وہ پہنچتا ہے. آپ کی نیت ایسی ہے کہ اس نے بہت مہنگا جانور ذبح کیا تو وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا, کہ میں نے تجھے اتنے پیسے دیے تھے, قربانی تو نے کی تھی, کس نیت سے کی تھی؟ وہ کیا کہے گا کہ تیری محبت میں میں نے اتنا بہترین جانور ذبح کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے یہ کہے کہ یہ بہت بڑا سخی تھا اور اتنا مہنگا جانور خریدا تھا. وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا, فرشتے سے کہا جائے گا پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک. دیکھو ایک ہے نیت کا صحیح ہونا, عمل نہیں ہے. ایک ہے نیت کا خراب ہونا, عمل بھی ہے. تو عمل بھی خراب, دنیا میں پیسے بھی گئے, عمل بھی خراب اور آخرت میں سزا بھگتے گا. اور یہ نیت صحیح ہے لیکن اس کی جیب میں سے ایک پینی بھی نہیں گئی کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں, لیکن نیت صحیح تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مالدار کو مل رہا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کا غلط استعمال کر رہا ہے، مال کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس مال کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے، اور اپنے اوپر جن لوگوں کا خرچہ اللہ کی طرف سے واجب کیا گیا ہے ان کا خرچہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اب اس آدمی کو پکڑا جائے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے خبیث ترین طبقے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور چوتھا آدمی کیا ہے؟ چوتھا آدمی ایسا ہے کہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، لیکن نیت خراب ہے کہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھی، بڑی شادیاں دیکھی جس میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، اب اس کے دل میں انگرائیاں لے رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی اپنا پرائیویٹ جیٹ لیتا، اس کے اندر شادی کرتا، اس کے اندر بہترین پارٹی کرتا، قوال کو بلاتا، یہ کرتا وہ، یعنی گناہ کے ارادے۔ تو اب گناہ کر نہیں رہا ہے لیکن گناہ کا پکا ارادہ کر رہا ہے، اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ کرنے والے کو گناہ ہو رہا ہے۔ نیت، نیت بڑی عظیم چیز ہے شریعت کے اندر، اس لیے یہ سب سے پہلے جو چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے وہ اسی کا، کہ نیت کا استحضار، کہ میں یہ جو بول رہا ہوں، میں یہ جو کر رہا ہوں، میرا یہ جو سلوک ہے کسی کے ساتھ، میری یہ جو عبادت ہے، اس میں میری نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف یہی کہ اللہ میرا خوش ہو جائے، اور اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ سب کو خوش کر دے گا، ہمیں ہر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کسی انسان کو خوش نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ کو خوش کرے گا تو اللہ سب کو خوش کر دے گا۔ اس لیے آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی اس کی مخلوق کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جو مخلوق ناراض ہے اس کو بھی خوش کر دے گا، اور جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو اللہ ایسے حالات قائم کرے گا، پیدا کرے گا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اللہ اس کو بھی اس سے متنفر کر دے گا، اس کو ناراض کر دے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، بہت دوست ہیں دشمن ہو جاتے ہیں، بہت گہری رشتہ داریاں ہیں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیوں؟ کہ اللہ کو ناراض کیا اور ان کو خوش کرنے کے چکر کے اندر نہ وصال صنم ہوا، نہ صنم ملا، نہ اللہ ملا، نہ مخلوق کا پیار ملا، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے نیت صحیح ہونی چاہیے، حدیث قرآن ہمیں یہی کہہ رہا ہے، وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اہل کتاب کو اور ان کے حوالے سے ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص، ہر چیز سے اپنی نیت کو ہٹا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے اللہ کی عبادت کرو۔ تو نیت درست کرنے کا طریقہ ایک تو کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، استحضار ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور کسی کو وہ مقام نہ ملے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، ایسی نیت سے وہ عبادت کر رہا ہے، تو ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈیبل ہے، ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں ہے، تو ایسا استحضار کہ ہم خدا کو دیکھیں یہ ہمارے لیے ابھی بہت دور کی بات ہے۔ تو دوسرا طریقہ بتلایا ہمارے میرے آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ اگر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تو اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ فإنه یراک، تو ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک تو ہے تم اس کو دیکھ کر رہے ہو، اور ایک وہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں اور وہ نماز کے لیے یہاں کھڑے ہوں اور پیچھے استاد کھڑا ہو، تو اب یہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ سیدھے سیدھے پڑھیں گے، کسی کو مکہ دھکا نہیں ماریں گے، کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ پیچھے مولوی کھڑا ہے، لیکن مولوی آگے ہو اور وہ پیچھے ہو تو پھر وہ دھکم دکی بھی کریں گے، کیوں؟ کہ ان کو وہ مولوی کو دیکھ رہے ہیں، مولوی ان کو نہیں دیکھ رہا۔ تو دیکھو، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں وہ ایک اعلیٰ قسم کا مقام ہے، اور ایک تو کیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نیت کا استحضار ہو، اپنی بات میں بھی، اپنے عمل میں بھی، اپنے قول میں بھی، اپنی حرکت میں بھی، اپنی سکنت میں بھی، ہر چیز میں نیت ہماری خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، نیت کا استحضار نصیب فرمائے، ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مخلوق کی خوشی میں اعمال کو برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔